الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی، کل ان آیات مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، ان کے بارے میں کافی باتیں میں نے کل عرض کی، اور یہ کہ یہ نفس جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا اور جو انسان کو عطا کیا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کے عطا ہونے کے بعد انسان کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے ادراکات اور اس کے تمام لذائذ، حذائذ، کیفیات جو کچھ بھی ہیں، وہ سب اسی کی بدولت ہے. یہاں تک کہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی عبادت میں انسان کو ایسی لذت حاصل ہو کہ جس کو وہ لذت سمجھے، تو وہ نفسانی لذت ہوتی ہے، اس کے نفس سے متعلق ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آزاد کے اندر نفس کا حصہ نہیں ہوتا، نہیں، اس کا بھی ہوتا، لیکن روحانی قواعد جو ہیں وہ اتنے لطیف ہوتی ہیں کہ اس میں لذت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. جتنے لذائذ اور حذائذ ہیں، اور یہ ساری دنیا کی نعمتیں، کھانے کی، پینے کی، چلنے کی، پھرنے کی، سننے کی، سونگنے کی، یہ تمام حواس خمسہ جو ہیں، ان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا تعلق اس نفس سے. اور یہ نفس جو ہے، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے، اس کی بنیاد جو ہے وہ فجور کے اوپر رکھی. پہلے اس کو الہام تمام برائیوں کا کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو تقویٰ کی باتوں کا، الہام فجور و تقویٰ. تو معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر تو یہ فجور کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کا تزکیہ کر لے، فلاح من زکاہا، تو اس نے اس کو سنبھال لیا، اس کا تزکیہ کر لیا، اپنے اخلاق کو درست کر لیا، وہ کامیاب ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ اصل ہے، اعمال اصل نہیں. اس لیے کہ اعمال کی بہت سی صورتیں ہیں، اور اس میں کون سا عمل جو ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا نہیں ہے. اول تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہی کیا ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی حیثیت سے ان کو اعمال مان بھی لیا جائے تو وہ اعمال ناقصہ کہلائیں گے، کاملہ نہیں کہلائیں گے. کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، تو پھر ان سے بڑھ کر روئے زمین پر شروع سے تا قیامت کون ایسا ہوگا جو یہ کہا کہ میں نے کوئی عمل کامل کر دیا. تو عمل کامل تو کسی کے پاس ہے نہیں, عمل ناقص. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نفس کے ساتھ, اگر کسی نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اپنے نفس کو سنبھال لیا, اپنے اخلاق کو درست کر لیا, تو وہ کامیاب ہو. اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ نفس کی کتنی قسمیں ہیں, عام طور پر جو نفس ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم اگر بہت تیر ماریں, بہت زیادہ ہم اس کو, تو نفس لوامہ ہوگا ہمارے پاس. اس لیے کہ نفس ہمارا تو بہت سرکش ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے بند نہیں کیے. الا ما رحم ربی وما برم نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم. تو معلوم ہوا کہ نفس ہمارا بھی اصلاح پذیر ہو سکتا ہے, اور اگر وہ نہ ہو اور کسی کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیں تو بظاہر ہمارے لیے یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ظلم کیا کہ اسے نفس ہمارا دے دیا, اس نے اصلاح کی صلاحیت ہی نہیں. تو اب وہ اگر اصلاح پذیر نہیں ہوا تو اس بیچارے پر کیا کچھ ہو. یہ بات نہیں ہے, اس کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے. دوسرا نفس لوامہ ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے احساس کہ جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے ملامت ہوتی ہے, ندامت ہوتی ہے. اور یہ نفس جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. قسم کھائیے, لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو معلوم ہوا کہ مقصود جو ہے نفس لوامہ ہے کہ انسان کو کوئی غلطی کرنے پر یہ احساس ہو جائے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ہمارے تھانوی نعم اللہ مرکزہ یہ فرماتے تھے کہ ایک ذرا سی بات کا انسان کے قلب کے اوپر اس کے سارے معاملات پر اثر پڑتا, لیکن جب وہ ان مراحل سے گزرے, اپنے نفس کو مزکہ کر لے, اپنی روح کو لطیف کر لے, اس وقت یہ ساری چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں, اس سے پہلے محسوس نہیں ہوتی. فرمایا لگے میں ایک دفعہ گھر میں تھا تو بڑے گھر سے مجھے یہ کہا کہ میں کسی جگہ جا رہی ہوں کسی کے پاس, تو آپ جب خانقاہ جائیں تو مرغیوں کا دربہ کھول کر انہیں دانا ڈال دیں, دانا پانی ڈال دیں اور پھر چلے جانا. فرمایا لگے میں نے کہا بہت اچھا. تو میں اپنے معاملات میں مشغول ہو گیا, پھر جب خانقاہ کا وقت ہوا خادم آیا, میں اس کے خانقاہ چلا گیا. وہاں جا کر میں نے خطوط نکالے, جوابات لکھنا شروع کر, اب کوئی جواب ذہن میں نہیں آ رہا. اس وقت خطوط اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں ہے تو تفسیر نکال لیتا ہوں بین القرآن, اس کو لکھنا شروع کر دوں. تو وہ نکالی, اس کو لکھنے بیٹھے, اب اس نے نہیں لکھا گیا. اب آگے پریشان ہوں, اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں, مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ یہ ساری چیزیں میری اس وقت بند ہو گئی ہیں, سلب ہو گئی ہیں, کوئی کام نہیں ہو رہا مجھ سے. تھوڑی دیر اسی التجا میں رہا تو اچانک یاد آئی کہ وہ مرغیوں کا دربہ بند ہے اور میرا بھی سلسلہ سب بند ہے. تو میں لیکن میں وہاں سے اٹھا اور سیدھا گھر پہنچا, ان کا کھولا تو بےچاری کو کرتی ہوئی باہر آئی, دیر ہو گئی تھی انہیں بند ہوئے. میں نے ان کو دانا وانا ڈالا, پانی ڈالا, واپس آیا سارے مضامین جاری ہو گئے، سارے کام جاری ہو گئے، تو آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملے بھی بڑے ہوتے ہیں. اب وہ ذرا سی بات مرغیوں کی کہ دربہ بند ہے تو ساری چیز بند ہو گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صحابہ کی تربیت کی، ان کے اخلاق کو سنوارا اور ان کو قدم قدم پر تعلیم دی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرا اسلام کی تعلیم جو تھی کہ بھئی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، ذکر کر لو، یہی نہیں تھا، بلکہ ان کے اخلاق کو درست کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر شخص کو جو ہے اس کی جیسی اس کی طبیعت ہے اسی کے مطابق اس کو. مجھے یاد نہیں پڑ رہا، شاید ابو جیفا نام تھا ان کا یا کیا، ایک صحابی تھے، انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، دعا فرما دیجئے کہ میں امیر ہو جاؤں. عجیب عجیب قسم کے صحابہ تھے اور عجیب عجیب قسم کی درخواستیں تھیں ان کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے مال درست نہیں، تم بس جس حالت میں ہو ٹھیک، مال وال کے چکر میں مت پڑو. اٹھ کر چلے گئے، پھر دو چار دن تک عہدہ دے کر پھر آ گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست، میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ تمہارے لیے مال ہونا درست نہیں، جو اس چکر میں پڑ رہے ہو جاؤ، تو ٹھیک ہے، جو کچھ ہے تمہارے پاس بہت اچھا. پھر چلے گئے. پھر تیسری دفعہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں دعا کرتا دعا کرتا. اب وہ بکریاں لے کر جنگل میں چلے گئے، بکریاں بڑھ گئیں، تو پھر انہوں نے اونٹ خریدے، گھوڑے خریدے، خچر خریدے، بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی. زکات کے احکام نازل ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حمال کو بھیجا، اس کے جاؤ اور اس کی زکات کا حساب کرو. بہت اچھا. عامل پہنچا، گھوڑوں کو ایک طرف کھڑا کیا، اونٹ کو ایک طرف کیے، بکریاں ایک طرف کی، پھر حساب لگایا، سب آپ کا ایک گھوڑا اس میں سے بنتا ہے، پانچ بکریاں بنتی ہیں، ایک اونٹ بنتا ہے، یہ بنتا ہے، ساری چیزیں انہوں نے جو بھی اس کا وہ ہوتا تھا حساب، انہوں نے حساب بنایا. کیا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے سلام عرض کرنا، اور یہ جو تم نشاندہی کر رہے ہو کہ یہ اونٹ دے دو، میں اس سے اچھا اونٹ لے کر اور اس سے اچھا گھوڑا لے کر، اس سے اچھی بکریاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت تو خود پہنچوں گا، دوں گا. جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ نے پوچھا کیا ہوا، وہاں گئے تو گر جائیں گے، کیا کہا ابو جی سن، کیا سل یہ کہا کہ وہ یہ تو تم جو کچھ اس میں سے مانگ رہے ہو تو بہت کمزور جانور ہیں، اچھے نہیں ہیں، میں بہت پروا، بہت اچھے جانور ہیں، بہت اچھے، میں خود لے کر حاضر ہوں. بہت اگلے سال پھر بھی گئے، پھر انہوں نے یہی کہا، دو سال کی زکات ہو گئی. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پھر عامل نے کہا مان لے کے دیکھو، اب ان کے پاس مت جا اور ان سے زکات مت وصول کرو. بہت یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، تشریف لے گئے اس دنیا. اب ان کو احساس ہوا اور یہ بھی پتہ چلا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرما دیا کہ ان سے اب زکات نہ لی جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ بھائی میری کیا مجال ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا میں تو زکات نہیں لے سکتا, تو یہ میں نہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, پھر وہ حاضر ہوئے اور پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لیں, نہیں لی کسی نے زکات. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ نفس جو ہے یہ بڑی عجیب چیز. وہ آدمی جو یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے دنیا کا مال اکٹھا کر لوں, یہ تو خواہش تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں جی دعا فرما دی دعا فرما دی سب, لیکن سوال یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کا مستحق ہوں یا نہیں. آگے کی خواہش تو بہت بات کی بات ہے, پہلے تو یہ سوچ لو کہ جو کچھ اب عطا کیا ہوا ہے اس کا میں مستحق ہوں یا نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے میری حیثیت اور میرے استحقاق سے کتنا زیادہ دیا. جب یہ احساس کرو گے اور اس کا شکر ادا کرو گے تو مال تو بڑھنا شروع ہو جائے. اصل تو یہی چیز ہے کہ ہم کفران نعمت میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ بھائی یہ جو کچھ بھی ہے ان کی عطا ہے, یہ جو کچھ ہمیں دیا ہوا ہے تو ہم اس کے ہی کام مستحق ہیں. بہت سے ہم سے قابل ہیں, بہت سے ہم سے اچھے ہیں, لیکن یہ کہ ان کے پاس جو ہے اتنا مال نہیں ہے, اتنی آسائش نہیں ہے, اتنی دولت نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ دولت جو ہے اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب توازن رکھا ہے, کسی سے کچھ چیز چھین لیتے ہیں کسی سے کچھ چھین لیتے ہیں. ہمارے یہاں عابد سید عابد سب سے بڑا مالدار مانا جاتا ہے, بہت دولت ہے اس کے پاس, لیکن دو چیزوں سے محروم. ایک تو جتنی اس کی اولاد ہوئی ہے سب معذور, کوئی بھی اٹھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, سوچ نہیں سکتا, نیم پاگل پڑے گی. اب کتنی بڑی عجیب تکلیف ہے اس نے, حالانکہ اپنے بچوں کی وجہ سے اس نے وہ ادارے بھی کھولے جہاں معذور بچوں کی تربیت ہوتی ہے. بھائی میرے بچے معذور ہیں اور بھی ہوں گے, وہ بھی کیا اس نے. لیکن اب تک اس کی کوئی اولاد جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی اور کوئی صحیح پیدا نہیں. اور دوسرے یہ کہ وہ خود اتنا بیمار ہے, موٹاپا بھی بہت زیادہ ہے, شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, اللہ بھی ہے, بلا بھی ہے, نہ جانے کیا کیا ہے, ہارٹ کی کتنی تکلیف ہے, تو اس سے پریشان. دولت بہت, اب دولت کو انسان لے کر ایسی دولت کو کہ جو اس کے کسی کام کی نہیں, کیا. ہمارے پشاور میں ایک اچھے رئیس, اب تو پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہے, لیکن بہت اچھے رئیس ہے. ان سے پوچھا بھائی تمہارے پاس کتنی دولت ہے, سب میں نے کبھی گنا نہیں, تو بوریوں میں بھرتا ہوں اور تہخانے میں ڈال دیتا ہوں, گننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے. اچھا بھائی ٹھیک. تو ایک دفعہ اس سے سوال کیا گیا کہ تم یہ جو دولت تمہارے پاس اللہ نے دی ہے یہ اچھی ہے یا وہ تم پہلے جو تھے جس حالت میں غربت میں تھے وہ اچھی. تو اس نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر یہ سودا آج بھی اللہ سے کرنے کو تیار ہوں کہ اس وقت جو میری صحت تھی, جو میری حالت تھی کہ میں اسٹیشن پر کانٹا بدلتا تھا, इंजन चेंटिंग करते थे, इधर कर दिया उधर कर दिया। और मेरे घर से मक्की की रोटी आती थी और छाछ आती थी, लस्सी जिसे कहते हैं, और एक प्याज की घंटी और एक मिर्च हरी। और मैं लोग खाकर और अपना जो रुमाल था वो सिराने लगा था, पीपल के दरख्त के नीचे सो जाते वहीं स्टेशन चले जाते। और घर आता था अपने बच्चों में। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे तमाम दौलत ले ले। अब वो सेहत जो मेरी उस वक्त थी वो मुझे अता कर दे, मैं ये सौदा मंजूर करता हूँ, मुझे उस दौलत की जरूरत है। तो नहीं, मेरे किस काम की दौलत है? न मैं खा सकता हूँ, न पी सकता हूँ, न सो सकता हूँ। रात भर गोलियां खाता हूँ, फिर नींद थोड़ी सी आती है, फिर सो गया, फिर गोली खाता हूँ। तो गोलियों पर तो वैसे नींद भी नहीं आती, तो लगा रहता हूँ। और दुनिया भर की बीमारियां, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यूं मैं तो सारी चीजों से महरूम हूँ, मुझे इस दौलत से क्या फायदा? तो देखिए, इंसान जो है अपनी सेहत और अपनी जो उसे आफियत अल्लाह ताला ने अता फरमाई, दूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, ईमान के बाद हम किस चीज को तलब करें? आफियत। आफियत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। हमारे हजरत जब कोई आदत हो उसकी दुआ अल्लाह ताला इज्जत आबरू सलामती आफियत ईमान के साथ रखे। मैंने कहा हजरत, आप इतनी कैद लगाते हैं ईमान के लिए, क्या सिर्फ ईमान काफी नहीं? अरे तमीर अहमद खान, क्या बात कर रहे हो तुम, हमें इन सब चीजों की जरूरत है। हमारे ईमान कहाँ है ऐसे कि हम बगैर सलामती आफियत इज्जत आबरू के रह सकें? ईमान तो हजरत बिलाल का कितना बड़ा था, पहाड़ों के कोई पहाड़ भी उनके मुकाबले, लेकिन आफियत नहीं। उनको घसीटा जाता था, रस्सी गले में डाल दी जाती थी, पत्थर उनके सीने पर रखे जाते थे, आग पर लिटाया जाता था। लेकिन ईमान बहुत बड़ा पद था। तो ईमान अगर हम वो मांग लें और फिर वो सिलसिला हमारे साथ शुरू हो जाए तो फिर हम कहाँ जाएं? हमारे बस की बात नहीं रही। अब वो आफियत और वो सलामती और वो इज्जत और वो आबरू हमें सब चाहिए। हमारे तो अगर कोई आदर सिर्फ हमारी आबरू खराब करना चाहे, हमारी इज्जत लूटना चाहे, तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमें सब चीजें चाहिए। तो ये मैं कायद इसलिए लगाता हूँ कि आजकल जो है दूध पीने वाले मजनू हैं, और गोश्त देने वाला कोई मजनू नहीं। वाकया लिखा है रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कि मजनू एक दफा लैला के दरवाजे पर जब आया, उसने कुछ सवाल किया, तो लैला दरवाजे पर आई, उसने देखा तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। उसने गांधी से कहा कि देखो मजनू बहुत कमजोर हो गया है, इसकी हालत बहुत खराब हो गई, अब तुम एक काम ये करो कि ये जब आया करो इसे दूध पिलाया करो, और दूध भी ये कहकर दिया करो कि ये लैला ने दिया है, वरना वो पिएगा नहीं कमबख्त। बहुत अच्छा। अब वो आई और उसने कहा कि अरे उसने कहा लैला ने दिया है, यहाँ करने वाले तो लाओ लाओ पी लिया उसने। अब दो चार फकीर जा रहे थे, उन्होंने कहा ये दूध पी रहा है, दूध पी रहा है। भाई यहाँ तो भीड़ बड़ी अच्छी है, दूध मिलता है। तो वो भी आ गया, उन्होंने आकर सवाल किया। गांधी ने कहा कि वो एक दो और साहिब भी आ गए हैं। हाँ, अब दूसरे दिन पांच छह आ गए इकट्ठे होकर। तो भाई ये मजनू जा रहा है, चलो चलो पिला दो, सबको पिला दो, पिला दो। तीसरे दिन तो मैदान भरा हुआ था, इसी में बैठे हुए थे, सब लाइन लगा कर बाजी ने कहा कि इतना तो हमारे पास दूध नहीं है, आप देख लीजिए वहां का मैदान भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनसे जाकर ये कहो कि ये दूध जो है ये तो लहरा का आशिक है मजनू, उसके लिए है, आप लोगों के लिए नहीं, आप तशरीफ ले जाए और ये सिर्फ उसके आशिक के लिए। तो सबने कहा बलंदाबाद में हम भी आशिक हैं उसके, मतलब बन गया। धोनी ने कहा वो तो सारे आपके आशिक बैठे हुए हैं बाहर। अच्छा, तो उसने एक ब्लेड ले गए और एक चाकू छुरी दी और कहा भाई जो जो आशिक है वो अपने गोश्त का टुकड़ा लैला ने मांगा है वो दे। अब जब वो अंदर से ब्लेड और छुरी आई तो सब खिसकने शुरू हो गए, भाई वो तो दूध पीने वाले थे, गोश्त देने वाले कहाँ थे। और मजनू की यह हालत थी कि उसके हाथ से छुरी छीन कर और उसने इस तरीके से मारना शुरू किया कि पता नहीं किस जगह का गोश्त चाहिए, तो कभी इधर का काटता था कभी इधर, बड़ी मुश्किल से उसने काबू किया, उसके हाथ से छुरी छीन। असल बात यह है कि आशिक जो होता है उसके अंदाज दूसरे होते हैं। तो हम लोग जो हैं हम तो दूध पीने वाले मजनू हैं, हमें अल्लाह तबारक व तआला से हर चीज चाहिए, इज्जत भी चाहिए, आबरू भी चाहिए, आफियत भी चाहिए, सलामती भी चाहिए, दौलत भी चाहिए और कारोबार भी चाहिए, मुलाजमत भी चाहिए। और इतनी दौलत हम के आगे बहुत आसानी से आसाइश से हमारा गुजारा हो, अभी तो तंगी है थोड़ी सी, तो थोड़ी तंगी भी हम नहीं बर्दाश्त करते, लेकिन अल्लाह ताला हमारी इन सब नखरों को अल्लाह ताला बर्दाश्त कर रहे हैं और हमसे किसी चीज को छीन नहीं रहे। बहुत बड़ी उनकी करम फरमाई है, उनकी ये इनायत है, नवाजिश है कि हमारी ये जितनी भी कुफरान नेमत की बातें हैं वो अल्लाह तबारक ताला नजरअंदाज फरमा लेते हैं, छोड़। वाकई वो बहुत बड़े दाता हैं, बहुत बड़े गफूर रहीम हैं। वो हमारी अगर किसी चीज को अभी एहसास कर ले कि क्या कर रहा है, इसने हमारे साथ क्या मामला किया हुआ। हकीकत यह है कि जो इंसान के कल्ब के अंदर खशियत होनी चाहिए, जो तकवा होना चाहिए, जो डर होना चाहिए, वो हमारे दिल में नहीं, और वो मतलूब है। इसलिए कि तकवा का मतलब ही पदफला मंजब का, तो ये तज़किया तो बाद की बात है, असल तो वो है कि पहले तो फाला मा फुजूरा व तकवा, तो तकवा तो आपको किया हुआ है और वो जो हमें डर दिया हुआ है वो असल चीज है, वो डर नहीं है हमारे पास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने एक मरतबा ये सवाल किया, या रसूलल्लाह इस दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, सबसे खराब जगह कौन सी। आपने फरमाया कि मुझे मालूम है, भाई जिब्रील आएंगे उनसे पूछ लूंगा बता दूंगा तुम्हें। अगर जिब्रील आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि देखो मुझसे एक सवाल किया गया है, तुम बताओ कि तुम्हें मालूम है कि कौन सी जगह अच्छी है और कौन सी सबसे खराब। क्या सुनो मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा मेरा सलाम जाकर अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत में पेश करो और ये सवाल जो है ये करो, इसका जवाब लेकर बहुत। अब उसका जवाब तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हुआ ये कि जब हजरत जिब्रील पहुंचे तो अल्लाह मियां ने कहा कि और करीब आ, फिर वो कुछ बढ़े पर्दे और हटे, उनका और करीब आ और करीब आ। ये कुरुब इस वजह से अता हो रहा था कि मेरे महबूब का सलाम लेकर आए। तो अगर जिब्रील कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे इतना कुरुब आज तक कभी नहीं मिला, आपके सलाम की वजह से मुझे तीन मरतबा ये कहा कि और करीब आ, न जाने कितने पर्दे हजारों के हिसाब से हटे। پہنچ گئے. سوال ہوا کہ جبریل ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ جبریل نے اللہ نے آپ نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا ہوا ہے, مجھے فرشتوں میں خاص مقام عطا کیا, پھر اپنے انبیاء اور رسول کے لیے مجھے وحی کا ذریعہ بنایا, ان کی نصرت کا, ساری چیزیں مجھے آپ نے عطا کی ہوئی ہیں, پھر آپ کا پیغام خاص وحی جو ہے وہ میں لے کر آپ کے رسولوں تک جاتا ہوں. یہ اتنی بڑی عنایتیں جو آپ نے مجھے عطا کی ہوئی ہیں, سب آپ کا فضل و کرم ہے. ہاں ٹھیک. پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا معاملہ ہمارے ساتھ کیسا ہے؟ پہلا سوال تو یہ تھا کہ ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ کیا, وہ تو بتا دیا انہوں نے. اب یہ تھا کہ تمہارا معاملہ ہمارے ساتھ کیا. العالمین باوجود ان تمام عنایات نوازش یہ الطاف اور یہ کرم کی بارشیں جو آپ نے مجھ پر کی ہوئی, میں ہر لمحے آپ سے ڈرتا ہوں, کانپتا ہوں. اس لیے کانپتا ہوں کہ آپ کی ایک نگاہ جو ہے 70,000 جبریل پیدا کر سکتی ہے, میری جبریل کی کوئی ضرورت نہیں. مالک ہے, آپ نے مجھے ایک جبریل بنایا ہوا ہے, لیکن آپ چاہیں تو 70,000 جبریل پیدا کر دیں ایک نگاہ میں, میری کیا حیثیت ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ جبریل جب تک یہ ڈر تمہارے پاس ہے اسی وقت تک تم جبریل ہو. مقصود وہ ڈر ہے کہ جو ہونا چاہیے انسان کے اور مومن کے قلب, اب وہ ڈر اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل تو اس ڈر کا نام, اس خشیت کا نام جو ہے تقویٰ, اسی سے پیدا ہوتا ہے, تزکیہ اسی سے پیدا ہوتا ہے, اصلاح اسی سے ہوتی. جب کسی کے اندر ڈر ہی نہیں تو بھائی وہ تو وہ بات ہوئی کہ میاں میرا گھر نہیں, مجھے کسی کا ڈر نہیں. تو جب دل کے اندر اس کی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ جب اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے کہ ہاں وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے ہر معاملے کو دیکھ رہے ہیں, ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر وہ ڈر جب اس کے پاس. اب میں بار بار جو آپ کو یہ بات وہیں میں لاتا ہوں کہ بھئی پرنالا وہیں گرے گا, اصل تو بات یہ ہے کہ یہ ڈر جو ہے یہ خود نہیں پیدا ہوتا, نہ کتابوں سے پیدا ہوتا ہے, نہ یہ بازو سے پیدا ہوتا ہے, نہ یہ نصیحتوں سے پیدا ہوتا ہے, نہ بیان سننے سے پیدا ہوتا ہے. یہ اصل اس کی بنیاد جو ہے وہ شیخ ہے. جب تک کسی شیخ سے آپ کا تعلق نہیں ہوگا اصلاحی, اس وقت تک آپ کے قلب کے اندر قواعد پیدا ہی نہیں ہوں گے. اور اگر کسی کے پاس کچھ ہے اور وہ اس کو کیفیت سمجھ رہا ہے تو وہ بھی اس کی بھول ہوتی ہے, نہ جانے وہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ بڑے بڑے نفس کے مقائد ہیں, بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں, نہ جانے کہاں جا کر کون پھنس کر کھڑا ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ شیخ ہی حل کرتا ہے, وہی اس کو نکالتا ہے, وہی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے, وہی اس کو ہر جگہ سے نکالتا ہے. جب انسان کے اوپر کبھی قرض طاری ہو جائے, وہ ایسا نازک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ نہ جانے کہاں پہنچ جاتے. اللہ تو ہمارے کیا کہتے ہیں شیخ المنطق مولانا ابراہیم صاحب علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو قبضہ آیا, منطق کے تو امام تھے, تو اللہ تعالی کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ سب لکوس لے ہے ہی نہیں, پریشان ہو گئے. اور مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے رجوع کیا کہ اگر میں تو میرا تو ایمان سب چلا گیا. بہت پریشان ہوئے, کیا کہہ رہے ہو؟ اب وہ تو منتقل تھے, انہوں نے کہا نہیں میں نے بہت ہر طرف سے غور کیا ہے, سوچا ہے, یہ کیا ہے وہ کیا, تو میرا دل تو نہیں اس بات پر مانتا کہ اللہ میاں ہے. خیر کچھ عرصے تک ان کی یہی کیفیت ہے. اور مولانا مدنی ان کو سنبھالتے رہے. پھر اس کے بعد وہ نکلتے. تو سوال یہ کہ اگر مولانا مدنی سے وہ رجوع نہ کرتے اور وہ اسی حالت میں ہوتے تو پھر کیا حاصل ہوتا؟ کون انہیں سنبھالتا؟ کس سے وہ پوچھتے؟ خود بھی وہ تو امام تھے منطق کے, تو بس منطقی. اور حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو زیادہ نہیں تنگ کرنا چاہتا, لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے مگر کسی سے بیعت نہیں تھے اور اخیر دم تک بیعت نہیں ہوئے. لیکن حضرت کبیر احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا ایک تعلق تھا, ان کی خدمت میں جاتے تھے, بیعت نہیں ہوئی, ان کی بزرگی کے قائل تھے, جاتے تھے ان کی خدمت. وہ تو لمبا چوڑا قصہ ہے, میں کسی وقت پھر سناؤں گا. لیکن یہ کہ جب وہ مرنے لگے تو شیطان ان کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ غزالی راضی, تم نے تو بڑی دلیلیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ کی واقعیت پر, اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر معبود. کہاں کہاں تو اس نے کہا تم میرے ساتھ مباحثہ کرتے ہو, کہاں کرتے ہو. اب انہوں نے اپنے علم پر بڑا کر رہا تھا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی وجود اور واقعیت کے اوپر جو دلیلیں لکھی ہیں عجیب عجیب تھی. ہر ایک سے پوچھتے تھے, ہر مذاق کے آدمی سے, ہر قسم کے آدمی سے, ہر معیشت کے لحاظ سے, جو بھی جس کی حالت. بڑھیا سے پوچھا, وہ چرخہ چلا رہی تھی کہ بھائی تم مانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا؟ ہم نے کہا نہیں. کہ تمہارے پاس دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ ہے, یہی دلیل. کیا دلیل؟ کہ اس کے بیچ میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ورنہ دھاگا ٹوٹ جائے گا, تو میں ہی اس کو چلا رہی ہوں اور میں ہی اس کی پونی کھینچ رہی ہوں, دوسرا کوئی اس کے بیچ میں گھسے گا تو یہ دھاگا بنے گا ہی نہیں. میری تو یہی دلیل ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک دلیل سب سے بڑی بھی انہوں نے ان کو ملی, وہ بھی لکھی انہوں نے. کسی دکان سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی خدا ایک ہے یا دو؟ اس نے کہا ایک ہے. کہ اگر میں یہ کہوں کہ دو ہیں تو تم بتاؤ تم. اس نے کہا میں کیا کروں گا؟ ہاں تو اس نے کہا تو دوسری دفعہ کہو, پھر میں تیرا بتاتا ہوں, تیرا سر پھاڑ دوں گا. یہ بھی انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی دلیل اس کی بھی تھی دکان کی, تو میرا سر پالنے کا ہو گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے, لیکن یہ کہ وہاں علم کا معاملہ تھا, وہ شیطان سے شروع ہو گئے مباحثہ. حضرت کبیر احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وضو فرما رہے تھے اور مسواک کر رہے تھے, تو کشف ہوا انہیں کہ راضی جو ہے شیطان سے مباحثہ کر رہا ہے, وقت اس کا قریب آ گیا اور یہ الجھا لے گا کمبخت شیطان. تو آپ نے وہاں سے مسوار پھینک کر ماری, اور یہ تو اب آپ مانے یا نہ مانے, لیکن وہ راضی صاحب کے سر پہ جا کر لگ گیا. اور یہ فرمایا کہ بے پیرے یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ ہم نے بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانا, کیوں دلیل دے رہا ہے؟ جیسے ہی وہ آواز پہنچی شیطان سے کہا میں کوئی دلیل نہیں دے, ہم نے بغیر دلیل کے خدا کو. اس نے کہا کہ دیکھو یہ تیرا پیر نہیں تھا لیکن کام آ گیا, تو جاتا تھا اس کے پاس. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ شیخ جو ہے انہیں عجیب انداز سے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے, ان کے قواعد دیکھتا ہے, ان کی طبیعتوں کو دیکھتا ہے, ان کے معاملات کو دیکھتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے, ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے کہ میرا فلسفہ یہ ہے کہ ایک غم پال لو شیخ کو اور سب غم سے آزاد ہو, جو بھی معاملہ ہو اپنے شیخ کو لکھ. اور حضرت جواب میں یہ لکھتے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں ان چیزوں میں غم کرنے کی اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, تمہارا کام تو صرف مجھے اطلاع کرنا. بھائی وہ تو بہت بڑے شیخ تھے, لیکن بہرحال جو بھی کچھ تھا, ایک شخص نے حضرت کو لکھا کہ حضرت میں نے قرض بہت لیا, لے کر چلا گیا کہ یہ اتار دوں گا, فلانی بات ہوگی تو اتار دوں گا, فصل آئے گی تو اتار دوں گا, لیکن بس گڑبڑ ہوتی رہی, کبھی فصل ٹھیک نہیں کبھی کچھ نہیں, تو قرض بہت ہو گیا. وہ قرض کا تو مجھے غم نہیں تھا, لیکن اب وہ جتنے بھی قرض خواہ ہیں وہ انہوں نے تقاضے کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا شروع کیا ہے کہ اگر تم نہیں پیسے دو گے تو ہم تمہیں بند کرا لیں گے جیل میں تلوا. اب میں بہت پریشان ہوں, گھر سے باہر بھی نہیں نکلا جا رہا, تو جو کوئی ملے گا مجھے پکڑ کر بند کرا دے. حضرت نے جواب میں لکھا کہ آپ کا خط میں نے پڑھا, تمام حالات سے آگاہی ہوئی. پہلی میری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے مکمل تیار کر لیجئے کہ میں جیل جاؤں گا, اور اس کے لیے جو ضروری سامان آپ کو بستر وغیرہ کی ضرورت ہے وہ بھی باندھ کر رکھ لیجیے, اور جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیے, اس کے بعد آپ باہر نکلنا شروع کر دیں, اس غم کو اپنے دماغ سے نکال دیں. اب شیخ نے تو اتنی بات لکھی تھی, اب انہیں حضرت نے جب وہ خط پڑھا تو انہوں نے جا کر ایک قرض خواہ کا دروازہ کھٹکھٹایا, السلام علیکم وارے. صاحب میں حاضر ہوا ہوں, آپ مجھے جیل میں بند کرا دیں. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ ہم بند کرا دیں گے, اب یہ خود پہنچ گیا. اب آ جاؤ, پاگل ہو گئے ہو, آئے بند کرا دو, اب تمہیں وہاں روٹیاں بھی کھلاؤ اور تمہیں بستر بھی دو وہاں, ایک تو ہمارے پیسے کھائے ہوئے بیٹھے اور اوپر سے یہ بھی چاہتے ہو کہ آپ بند کرا لو, جاؤ جاؤ اپنے کام پر. لاہور بڑا خود, اسی وجہ سے تو میں پریشان تھا, گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا, یہ تو مجھے پتہ چلا سب سے بڑا ہتھیار ہے میرا, دوسرے کا جا کر دروازہ کٹکھٹا ہے, اس نے بھی یہی کہا جاؤ میاں جاؤ اپنے کام کر. اب آپ دیکھیے کہ وہ بےچارے پریشان تھے گھر کے اندر, شیخ نے لکھا, سارا مسئلہ حل ہو گیا, سارا اپنا کام اطمینان سے شروع کر. کیونکہ شیخ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ, اور پھر آپ کو تو یہاں پر بہت بڑی نعمت, ہمارے مفتی صاحب یہاں موجود ہیں, بہت بڑی نعمت ملی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, ان کی روحانیت میں, ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے. شکاگو کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہیں, اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ان کی قدر نہیں کریں گے تو بس جائیں گے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ, اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علی سیدنا, اللہ معصوم گنہگار بندے ہم پر اپنے فضل و کرم کی نظر فرمائے, اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے, اس کا ایک ذرہ ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے, اے اللہ اپنی خشیت عطا فرما, اے اللہ اپنی خشیت ہمیں عطا فرما, اے اللہ ہم کسی قابل نہیں ہیں, محض آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازو, اے اللہ اپنی نعمتوں کی, اپنی بخششوں کی, اپنی عنایتوں کی بارش ہمارے پر جاری رکھی, اے اللہ ہم پر کرم کر دیجیے, ہمارے تمام معاملات میں سہولت عطا فرما دیجیے, ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما, ہماری روزیوں میں خیر و برکت, ہمیں ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہماری بچیوں کے نگاہ والے بہتر رشتے عطا فرما, انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اس دنیا میں ہمیں عزت عادل و سلام کی حافظ ایمان کے ساتھ ہے, اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ, اور بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.